ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى آله. سورة البقرة آیت نمبر 213 کی گفتگو جاری ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک امت تھے، صلاحیات، ضروریات، صفات کے اعتبار سے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا کہ جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، خبردار کرنے والے تھے. اور اس کا مفہوم ہم نے آپ کی خدمت میں حقیقی دین جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ اسلام کی خوشخبری کیا ہے، کہ اگر تم نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے، نبی نے جو ہدف تمہیں سمجھایا ہے زندگی کا، اگر اس طرح دنیا میں زندگی گزارو گے، نہ کہ دین کو چند خاص اعمال کا مجموعہ سمجھو اور باقی اپنے دنیا کے معاملات کو دین سے الگ کوئی چیز سمجھو، اور پھر اس کا ایک اور گمراہ کن نتیجہ کہ دنیا میں جو تم سے خرابیاں ہو رہی ہیں دین کے کچھ کام کر کے تم ان کو بخشوا لو، چاہے ان کو ترک نہ کرو، اسی روٹین میں زندگی گزار دو. یہ بنیاد ہے دینداروں کو خراب کرنے کی، اپنے آپ کو اہل ایمان کہنے والوں کو راستے سے اتارنے کی، گمراہ کرنے کی بنیاد یہاں سے ہوتی ہے جب آپ دین کو دنیا سے الگ فرض کر لیتے ہیں. تو نبیوں کی خوشخبری کیا تھی؟ کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس جب تم زندگی بسر کرو گے تو ہم تمہیں تمہاری دنیا کے بارے میں بھی خوشخبری دے رہے ہیں، دنیا میں بھی تم کامیاب، دنیا میں بھی تم باعزت، دنیا میں بھی اللہ اپنی نعمتوں کی تمہارے لیے فراوانی کر دے گا. دین کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ یا تو صرف دھکے ہی لکھے ہیں تمہاری قسمت میں اور آگے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. اور اسی طرح پھر اگر دنیا میں زندگی گزارو گے تو جہاں اللہ تمہیں دنیا میں عزت اور سعادت عطا کرے گا اس کا نتیجہ آخرت میں بھی پاؤ گے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جس کا دین اس کی دنیا کی زندگی گزارنے میں اسے گائیڈ نہیں کر رہا وہ اصلی دین نہیں ہے، اس کو کچھ غلط چیز دین کے نام پہ بتائی گئی ہے، گمراہ کن چیز دین کے نام پہ بتائی گئی ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی طرح منذرین، خبردار کرنے والے، اگر نہیں نبی کی دعوت قبول کرو گے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اس راستے کو نہیں چنو گے، البتہ اپنے عقل اور شعور سے، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے اسے قبول کرنے، اگر نہیں مانو گے یہاں بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے برے نتیجوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گائیڈنس کے لیے نبیوں کے ساتھ ایک اپنے قانون پر مبنی، جسے اللہ حق کہتا ہے، حقائق پر، حقیقتوں پر مبنی کتاب نازل کی، تاکہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جن باتوں میں ان کا اختلاف ہوا ہے اس میں اللہ ان کا فیصلہ کر دے، اختلاف کی صورت میں تم نے کیا کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی ان سے توقع تھی کہ اب کتاب آ گئی ہے اللہ کی، اس کے مطابق چلیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر بعض جگہوں پر ہوتا بھی ہے تو ختم ہو جائے گا، لڑائی تک نہیں پہنچے گا، ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹنے تک نہیں پہنچے گا، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونے تک نہیں پہنچے گا، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانے تک نہیں پہنچے گا، لیکن انہوں نے کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بینات آنے کے بعد بھی انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اختلاف کیا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ظلم اور زیادتی کے سبب، تجاوز سبب بنا اس کا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ہدایت کر دی ان کی جو ایمان لائے تھے، حقیقت میں جو مومن تھے ان کی اللہ نے ہدایت کر دی، جو حقیقی مومن تھے، نام اور دعوے کے مومن نہیں تھے، جن کے دلوں میں حقیقی ایمان تھا، اس ایمان کی تاثیر سے اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ، جن باتوں میں، جس بات میں اختلاف ہوا تھا اس اختلاف میں حق کی طرف راستہ دکھا دیا اللہ نے اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سمجھیے گا اس آیت کا آخری حصہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، یہ جسے چاہتا ہے، اگر کوئی جاننا چاہے کسے چاہتا ہے اللہ، تو پچھلے حصے میں یہی تو بتایا کہ اگر تمہارے دلوں میں حقیقی معنوں میں ایمان ہوگا تو پھر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ہدایت مومنوں کی ہی کرے گا، ایمان والے کی ہدایت ہوگی، شرط یہ ہے کہ ایمان ایمان حقیقی ہو۔ تو ہم نے کل بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ ہستی جن کو ہم اپنا آقا سمجھتے ہیں رسول اللہ کے بعد، اور اپنا مولا سمجھتے ہیں، جو کہ رسول اللہ نے ہی لقب ان کو دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اسی رسول کی تعلیم اور تربیت کے مطابق جسے رسول کے بعد ہم مکتب اہل بیت والے اپنا آقا اور مولا قرار دیتے ہیں، اس اختلاف کے دوران، اس اختلاف کے بعد اس کی روش اور سیرت کیا رہے، فتنے بھڑکانا یا سب کچھ ہونے کے باوجود امت میں اتحاد اور وحدت کو قائم رکھنا۔ اس سوال کا جواب مولا کی سیرت اتنی واضح طور پر دے رہی ہے کہ کوئی جھوٹا اور مکار ہی اسے جھٹلائے گا اور ڈینائے کرے گا، اور آیت کے لفظوں پہ اگر آپ غور کریں، آیت کیا کہہ رہی ہے، جو ایمان والے تھے اللہ نے اختلاف جب ہوا تو ان کی ہدایت کر دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں لڑنا ہے یا صبر کرنا ہے،
تمہیں ایسا کام کرنا ہے جس سے امت میں نفرتیں بڑھیں اور ٹکڑے ہو جائیں، یا تم نے صبر کرنا ہے اور اب جو حالات پیش آ گئے ہیں ان کے مطابق جس قدر ہو سکتا ہے اس دین کا دفاع کرنا ہے. اور دفاع کا سب سے اہم طریقہ امت کے اندر اتحاد اور وحدت کو قائم رکھنا. یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے سوال آ سکتے ہیں آپ کے ذہنوں میں، آنے چاہیے، لیکن یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہاں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک نقطے کی طرف لازم ہے کہ میں اشارہ کروں کہ جو ان ایام میں حالات چل رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر، آیا اللہ تبارک و تعالی نے جو خبریں ان حالات میں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں ان کے بارے میں کوئی فارمولا دیا ہے، ہمیں کوئی گائیڈنس دی ہے، کوئی رہنمائی کی ہے کہ ایک مومن کو ان حالات میں جو خبریں اس تک پہنچ رہی ہیں مختلف ذرائع سے، ان خبروں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آیا ایک ویڈیو دیکھ کر، ایک کلپ دیکھ کر اچھلنا کودنا شروع کر دینا چاہیے کہ یہ ہو گیا، دوسروں کو بھی بھڑکانا شروع کر دینا چاہیے تاکہ پہلے سے ایک ایسے معاشرے میں جہاں امن و امان کی حالت جو ہے ہمیشہ فتنوں کی زد میں رہتی ہے اور ہر دشمن دین کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح پاکستان کے معاشرے میں شیعہ اور سنی نفرت کو بھڑکایا جائے اور اس ملک کا امن و امان تباہ کیا جائے اور بے گناہ جانوں کے ضائع ہونے کا یہ سبب بنے. دشمن چاہتا ہے، چاہے وہ دشمن بھارت ہو، چاہے وہ دیگر دشمن ممالک کی ایجنسیاں ہوں جو اس پاکستان کے اندر فتنہ و فساد کرانا چاہتی ہیں، آیا اللہ نے کوئی رہنمائی کی ہے ہماری کہ کیا رویہ ہونا چاہیے ایک مومن کا؟ فوراً جو خبر سنی، جو ویڈیو دیکھا، جو آڈیو سنا، سمجھ لیا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے. البتہ قرآن کی آیتوں کو بھی اگر اتنی لفٹ کرا دیتے جتنی ان ویڈیوز کو لفٹ کراتے ہیں تو اس امت کی حالت بہت بہتر ہوتی. ہماری حالت یہ ہے کہ چونکہ ہماری اپنی، ہم نے اپنی بنیاد مضبوط چیزوں پہ نہیں رکھی ہوئی، لہذا دشمن اللہ کی ہدایت قبول کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، دشمن کا پروپیگنڈا قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. ابھی آپ مجھے اشارہ کیا گیا کہ اذان ہو رہی ہے، چند منٹ کی انشاءاللہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. آپ آہستہ آہستہ بر محمد و آل محمد صلوات کا ورد کرتے رہیں.
اذان کے حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں، جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ صلوات پڑھتے رہیں تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ دل میں، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر اذان کی آواز کلیئر نہ آ رہی، ورنہ اگر اذان کے جملات کی آواز کلیئر آپ کے ذہنوں میں، آپ کے کانوں میں آ رہی ہے تو پھر سب سے بہتر کام یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ بولا جائے اس کی تکرار کریں، اس اذان کے جملے کی تکرار کریں زیر لب. صلوات پڑھیے محمد والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیا اللہ نے ان حالات کے بارے میں جب افواہیں اڑائی جا رہی ہوں، اور زیادہ تر یہ افواہیں اڑانے کا کام دشمن کرتا ہے اور بعض لوگ اس میں استعمال ہو جاتے ہیں اور روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جب کوئی خبر سنی تو جو اللہ نے رہنمائی کی تھی اس کے مطابق تم نے رد عمل دکھایا، ری ایکشن دکھایا تم نے، یا وہ ری ایکشن دکھایا جو افواہیں پھیلانے والے چاہتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 پڑھ رہا ہوں. ذرا دیکھیے کتنے واضح انداز میں یہ جو خبریں ادھر ادھر سے آتی رہتی ہیں اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی. اس کا پس منظر آیت کا کیا ہے کہ مدینہ کے اندر، مدینہ کے معاشرے میں ضعیف الایمان لوگ بھی موجود تھے. تو منافق کیا کرتے تھے؟ افواہ اڑاتے تھے، اور جو ضعیف الایمان مومن ہے وہ اس افواہ کو بجائے یہ کہ جا کے رسول اللہ کو خبر دیں، جو معتبر لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پکے لوگ ہیں، اہل
خبر لوگ ہیں، اطلاعات رکھتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، بجائے یہ کہ ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، فوراً ادھر ادھر اڑا دیتے تھے، وہ حرکت کرتے تھے جو منافق چاہتے تھے، اور مدینہ میں ایک خوف و ہراس اور ایک فتنے کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں کیا فرمایا، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور اس کے بعد بڑے دھیان سے کیئرفلی اپنے واٹس ایپ پہ انگلیاں چلائیے گا اپنی فارورڈ کرنے کے لیے چیزوں کو۔ آپ جان لیں کہ بہت ساری چیزیں جھوٹی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جب طالبان مختلف افغانستان کے علاقوں پر ایک ایک کر کے قبضہ کر رہے تھے، ایک ویڈیو آئی، جس میں کچھ لوگ سڑک کے کنارے پہ کچھ احتجاجی بینر پکڑ کے کھڑے ہوئے، اور وہاں دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ طالبان کھڑے ہیں اور ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں، گاڑیوں سے انہوں نے بندوں کو اتارا ہے، پھر ان بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اچھا، وہ ایک ٹیبلو تھا، وہ ریکارڈنگ کے لیے اور مثلا لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو یہ اس طرح ظلم کرتے ہیں، نہ کہ وہ ایکچولی ہو رہا تھا۔ وہ ایک ویڈیو بنائی گئی اور یہاں پاکستان میں کئیوں نے اس کے نیچے اپنے کیپشن لگا کر ہیڈنگز دے کے یہ کر دیا طالبان نے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلان کر دیا، بلا وجہ جھوٹ میں حصہ ڈال کے لوگوں کو خراب کیا۔ کوئی کسی نے ٹویٹر پہ چڑھائی کر دی، کسی نے واٹس ایپ گروپس میں چڑھائی کر دی اور جھوٹ بولا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی الٹی سیدھی خبر آئے، ہم پر اتنی نماز واجب نہیں ہے جتنا اس کو فارورڈ کرنا واجب، نیچے اپنی طرف سے نمک مرچ والا کیپشن لگا کر، فریضہ ہے۔ اتنا غیر ذمہ دار رویہ اس فتنوں کے دور میں۔ بعد میں پتہ چلا بھائی وہ تو ایکچولی مسئلہ تھا ہی نہیں، وہ تو وہی لوگ جو احتجاج کر رہے تھے ان کے خلاف، انہوں نے ایک ٹیبلو ایک بنایا ہوا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، نہ کہ حقیقت میں ایسا کچھ ہو رہا تھا۔ نہ ان نازک حالات میں جلدی جلدی کچھ اپنا آپ فریضہ سمجھ کے غلط کام کرنے کی کوشش کر۔ اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کام کرتے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے کیا کرتے ہیں، اذاعوا بہ، تو اسے خوب پھیلاتے ہیں، لگا ہوا واٹس ایپ پر، ایک گروپ نہیں چھوڑا، ایک براڈ کاسٹ لسٹ نہیں چھوڑی، پھر فیس بک پہ چڑھا دیا۔ کس نے تمہیں ثواب دینا ہے اس کا، پتہ بھی نہیں ہے کیا کر رہے، نہ تم ماہر ہو کہ تم نے، نہ تمہیں خبر تصدیق کرنے کا پتہ ہے، نہ تمہاری کوئی سورس ہے، تمہیں تو جو مرضی چاہے دو منٹ میں استعمال کر کے ٹشو کی طرح پھینک دے، اور پھینکے بھی ایسے کہ تم خود اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل جاؤ۔ جو چاہتا دشمن تھا، لیکن اس آگ کو بھڑکانے میں خود کردار ادا کیا تم نے۔ جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو اسے خوب پھیلاتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا بجائے پھیلانے کے ان کو، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے، جنہوں نے ڈیسیجنز لینے ہیں، جنہوں نے پالیسی دینی ہے قوم کو، جو ذمہ دار ہیں، اگر بجائے پھیلانے کے ان کو، یعنی ذمہ داری بجائے عوام میں پھیلانے کے، ان چیزوں کو بجائے کسی ذمہ دار تک پہنچانے کا، یہ حرکت کرنے کے بجائے کسی ذمہ دار تک پہنچاتے تو کیا ہوتا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے، وہ اپنی معتبر ذرائع سے پتہ کرتے، پتہ کرنے کے بعد وہ آپ سے کہتے کہ بھائی یہ خبر ٹھیک ہے، یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، اگر غلط ہے تو چھوڑ دو، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ذمہ داران آپس میں مشورہ کر کے کوئی قوم کو وہ بتاتے، تو قوم ایک ٹریک پہ چل رہی ہوتی، اور فتنہ گروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اب تو فتنہ گروں کو آسانی ہے، فیک اکاؤنٹس بناؤ، خبریں پھیلاؤ، کسی چیز کا کچھ اور کام کر دو، ہو رہا کچھ اور ہو تم کچھ اور کر کے پیش کر دو، اور یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے وہ کریں گے جو تم چاہتے ہو، وہ اپنے لیے فتنوں کا سبب بن جائیں گے. اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے. اب یہ رہنمائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیے قرآن کے، کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہ خبریں پھیلانے والوں کے، توجہ کرو. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، حرکت تم نے اتنی گندی کی ہے، اس حرکت کے نتائج کتنے خطرناک نکل سکتے ہیں، جو تم نے پہلے سے ہی موجود بارود کے ڈھیر پر اپنی طرف سے ایک ماچس جلا کے پھینکی ہے. اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو یقیناً یہ جو تم نے حرکت کی ہے تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے. جو شیطان چاہتا تھا ایسی افواہوں سے پھیلانے سے، تم شیطان کو یقیناً فالو کر چکے ہوتے، شیطان کا اتباع کر چکے ہوتے. اِلَّا قَلِيلًا، سوائے تم میں سے ایک قلیل تعداد کے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اس طرح جھپٹ کر چیزیں پھیلانا نہیں شروع کر دیتے. لہذا آپ حالات کی سنگینی کو اور حساسیت کو سمجھیں. پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، دعا کریں کہ افغانستان کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کتنی مدت ہو گئی اس امریکہ پلید نے اور اس کے اتحادیوں نے افغانی قوم کے ساتھ کیا کیا، اور ابھی بھی کتنے بدترین طریقے سے خیانت کی ہے اور بے وفائی کی ہے ان سے، کہ جنہوں نے ان سے وفا کی امید رکھ کے ہی غلطی کی تھی. کیسے گئے افغانستان سے، اور کیسی بے شرمی سے افغانستان کو چھوڑ دیا ایسے حالات میں کہ وہاں پر خانہ جنگی ہو جائے. کس کا خون بہے گا؟ اگر سنی کا خون بہے تو بھی مسلمان کا خون، اگر شیعہ کا خون بہے تو بھی مسلمان کا خون ہے، کس کا خون بہے گا؟ ایسی بے شرمی کے ساتھ چلے گئے. اے کاش کہ اسی امریکہ کی حرکت سے عبرت لیں تمام مسلمان ممالک کے حکمران، کہ مشکل ہی ہے عبرت لیں، چونکہ ڈالر کا عشق بڑا خطرناک عشق ہے، نشہ بڑا خطرناک نشہ ہے. بکنے کی تاریخ بہت پرانی ہے مسلمان حکمرانوں کی، بکنے اور جھکنے کی تاریخ، البتہ نام کے مسلمان ہیں، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن عمل دیکھ کے بتاتا ہے کہ تو اس پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں. یہودیوں سے کہتا ہے جو تم نے اپنے جیسوں کو مارا تم نے کفر کیا تورات کا، جو تم نے ان کو گھروں سے نکالا اپنے جیسے یہودیوں کو تم نے کفر کیا، اور جو تم نے پھر سارا کچھ کر کے دنیا کے مفادات اپنے محفوظ کر کے اس کے بعد تمہیں دین یاد آیا اور تم نے پھر ان قیدیوں کو کچھ پیسے دے کے چھڑوا دیا اور تم سمجھے تمہیں بڑا ثواب ملے گا. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی یہ حرکت کرے کہ اپنے جب مفادات ہوں دنیا کے وہاں دین کے احکام کو پامال کر دے، اور جہاں پر دنیاوی مفاد نہ ہو وہاں پر دین پہ عمل کرنا اس کو یاد آ جائے، تو تم میں سے جو بھی یہ حرکت کرے دین کے احکامات کے ساتھ، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا ہے جزاء اس کی تم میں سے جو یہ حرکت کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ کے الفاظ ہیں یہ، سوائے اس کے کہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے اس کو اللہ کی طرف سے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں پھینکا جائے. دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو تم، دین میں تم چکر بازی کرتے ہو، اپنے مطلب کی چیزیں لے لیتے ہو،
اور جہاں تمہارے دنیاوی اتحاد کا تقاضا ہو وہاں دین کے اللہ کے حدود اللہ کے عہد کو پامال کر دیتے ہو، تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور تمہیں آخرت میں بھی شدید ترین عذاب میں پھینکوں گا۔ اللہ کی بات کوئی نہیں بدل سکتا، یاد رکھیے۔ تیرے رب کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جو قوم بھی یہ حرکت کرے گی اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے ساتھ، خدا سوائے ذلت اور رسوائی کے اسے کچھ نہیں دے گا۔ یا تو صاف کہو کہ ہم نے چھوڑ دیا دین کو، یہ چکر نہ دو کہ بعض جگہوں پہ مسلمان بن کے آ جاؤ اور بعض جگہوں پہ تم سے بڑا بےمان ہی کوئی نہ ہو، پس پردہ تم کچھ کہتے پھرو اپنے ان گندے آقاؤں کو، اور بعد میں ظاہر میں آ کے مسلمان عوام کو تم دھوکہ دو اسلام کا نام لے کر۔ اور پھر اللہ وہاں پہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے چہروں سے نقاب اتارتا ہے جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں دین کے قوانین کے ساتھ۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ جو دنیاوی مفاد کی خاطر دین کو چل دیتے ہیں اور ساری دنیا اپنی محفوظ کر کے مفادات کو، اس کے بعد ان کو دین یاد آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید کر یہ سودا کیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ عام عوام کو چکر دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو چکر نہیں دے سکتے، اللہ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان موجودہ حالات میں اگر کوئی ذرا جذباتی ہو رہا ہے، چاہے عوام میں سے، چاہے خواص میں، چاہے نیچے بیٹھ کر، چاہے ممبر سے، تو اس کو داد دینے کی جگہ اس سے کہیں ذرا ہاتھ ہولا رکھے۔ اور جو اس وقت ذمہ داران ہیں، آپ ایران کی طرف دیکھیں، آپ آیت اللہ سیستانی کی طرف دیکھیں، مثال کے طور پر ان کے بیان کا ویٹ کریں، آپ آیت اللہ خامنائی کے بیان کا ویٹ کریں، آپ فتنہ گر تقریر کرنے والوں کو کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ جو فتنوں کے خلاف کردار ادا کرتے ان کی طرف دیکھیں کہ بالآخر ابھی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ کل ویڈیو وائرل ہوئی، پرسوں جناب طالبان نے امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے اتار کے اپنے جھنڈے لگا دیے اور جناب ایک ہائپ بنا دی، ایک ماحول بنا دیا، تاکہ جب دوسرے وہ لوگ کے جو مثلا حامی ہیں، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں طالبان کی حمایت کرنے والے یا اوور آل اہل سنت، وہ جب دیکھیں کہ یہ شیعہ تو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور نفرت پیدا ہو، اور نفرت پیدا ہو ان کے دلوں میں۔ آپ صبر کریں۔ آج پتہ چلا کہ جناب وہ جھنڈے جو اتارے گئے تھے دوبارہ لگا دیے گئے وہیں پر، یعنی انہی طالبان نے وہ جھنڈے وہاں پر لگا دیے۔ ابھی جو کل ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، آج کیا کہیں گے عوام کو؟ تمہاری تقریر کی وجہ سے دوبارہ لگائے ہیں، تمہارے ویڈیو فارورڈ کرنے کی وجہ سے۔ شکر کرو جو اللہ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم تو شیطان کے پیچھے چل ہی پڑے تھے۔ آپ اس آیت کو دیکھیں، ایسے ہی ہے جیسے آج کے لیے، تم نے تو افواہیں پھیلا کے اپنا کام کر ہی دیا تھا، اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ نہیں پھوٹ سکا وہ فتنہ جو پوٹینشلی پھوٹ سکتا ہے ان قسم کی حرکتوں سے۔ اور بالخصوص آپ دیکھیے ماہ محرم ہے، ماہ محرم میں تو کم از کم شیعہ کو غافل نہیں ہونا چاہیے، شیعہ کو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے۔ اس کا سارا ہدف ہو کہ میں حسینیت کے پیغام کو کیسے پھیلاؤں، نہ کہ غفلت میں حسینیت پھیلانے کی جگہ فتنے پھیلانے والوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوں۔ اور شیاطین، اللہ نے بتایا ہے، کچھ نہیں جو اللہ نے نہ بتایا ہو انسان کی ہدایت اور گمراہی کی بنیادوں کے حوالے سے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ جب شیطان کا نام آئے تو تمہارا ذہن ابلیس کی طرف نہ چلا جائے کہ شیطان سے مراد وہ ہے، بلکہ من الجنت والناس، شیطان جو ہیں وہ چھپے ہوئے بھی ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے، اور تمہارے جیسے انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہے. ان کو باتوں سے پہچانو، نشانیوں سے پہچانو، ان کی حرکتوں سے پہچانو کہ انسانی شکل میں شیطان کون ہے اور فتنہ کون کرنا چاہتا ہے، آگ کون بھڑکانا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہی سے اس مقدس ترین منبر سے اس اصل اور خالص اسلام کے نمائندہ منبر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے، سورۃ آل عمران یہ چوتھے سپارے میں آیت نمبر 105 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 جو ہم بیان کر رہے ہیں وہاں پہ کیا لفظ آئے، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. اس قرآن کے کتاب کے بارے میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے جن کو دی گئی تھی بینات آنے کے بعد. بینات آنے کے بعد میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں سے، ان مومنین سے معذرت خواہ ہوں کہ جو مجلس میں جب آتے ہیں تو ایک خاص ٹرینڈ جو گفتگو کرنے کا ہے اس کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن شیعہ قوم کو جن اصولوں پہ چلنا چاہیے، جن قرآنی اصولوں پر کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، قرآن کی بات اور قرآن کا مشورہ اور قرآن کا حکم جب آپ کو پتہ چل گیا تو میں نے کہا تھا کہ پھر ذہن میں تھوڑی سی آگے بات چلایا کریں. یہ جو میں نے سنا ہے نا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بے شک جا کے چیک کیا کریں خود، میں اس لیے آپ کو آیت کا نمبر بھی بتاتا ہوں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے قرآن نے یہ کہا ہوا ہے تو پھر اپنی زبان سے کہا کریں گے میرے اللہ نے بھی یہی کہا، میرے رسول نے بھی یہی کہا ہے، مجھے کنفرم ہے میرے مولا علی نے بھی یہی کہا ہے، میرے مولا حسن، مولا حسین، میرے زمانے کے امام کا بھی یہی حکم ہے. اللہ نے آسان کر دیا ہے آپ کو گمراہی سے بچنا، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جانا، چاہے وہ خود کو شیعہ کہیں، چاہے سنی کہیں، چاہے غیر مسلم کہیں، غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی بصیرت آپ کو پہچنوا دیتی ہے، آپ کو معرفت عطا کرتی ہے. بندہ پہچانو کہ اس کے گلے سے جو آواز نکل رہی ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا آپ کے مکتب کو، آپ کے دین کو. لہذا اب یہ بات میری غور سے سنیے، میں یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ بات قرآن کی بات ہے اور یہ بات ایسی بات ہے کہ اگر آج مسلمان اس اصول پر عمل کر لیں کہ جس پر عمل نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے قرآن بتا رہا ہے، تو یہ ایک آیت تمام تر اختلافات کے باوجود، چاہے شیعہ اور سنی کے اختلافات ہیں اور چاہے شیعہ کے اندر کے اختلافات ہیں اور چاہے برادران اہل سنت کے آپس میں مختلف جو ان کے مسالک ہیں ان کے اختلافات ہیں، ان تمام تر اختلافات کے باوجود یہ آیت ایک ایسی پالیسی دے رہی ہے کہ یہ سارے اسلام کے اہداف کے لیے ایک امت بن کر دل سے، نہ منافقت سے، دل سے اکٹھے ہو کر اسلام کو درپیش چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، ایک امت بن کر، جیسے قرآن کہتا ہے نا مسلمانوں سے وَقَاتِلُوهُمْ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم ان غیر جو اسلام پر حملے کر رہے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں تمہارے، تم بھی اسی طرح اکٹھے ہو کر ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، لڑو جس طرح وہ اکٹھے ہو کر تمہارے دین پر حملے کرتے ہیں. کیا یورپ امریکہ مل کے پالیسی نہیں بناتے مسلمان ملکوں کے بارے میں؟ ایک دوسرے کے اتحادی نہیں ہیں؟ اور افسوس کہ مسلمان سارے مل کر آپس میں اتحاد کرنے کی جگہ خیانت کرتے ہیں اور ان کے اتحادی بن جاتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کا حصہ بنتے ہیں جہان اسلام کے بارے میں. آپ مجھے بتائیے اس ممبر سے بہتر کون سی جگہ ہوگی کہ اپنے مکتب کا موقف لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ تم نے اگر سنا ہے شیعہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں تو اللہ کی قسم تمہیں جھوٹ بتایا گیا ہے. مت جھوٹے پروپیگنڈوں میں آ کر نظریات قائم کرو. یہی قرآن ہے, اسی کی آیت ہے جس کی طرف سب شیعوں اور سب اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. اللہ گائیڈ کر رہا ہے. مدینے میں کوشش کی گئی بعض یہودیوں کی طرف سے کہ اللہ نے اوس اور خزرج والے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اللہ کے رسول نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا. یہ اوس اور خزرج اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سخت دشمن تھے ایک دوسرے کے, کئی جنگیں لڑ چکے تھے اور وہ دشمنیوں اور وہ جنگیں یاد تھی. ایک دوسروں کے جو بندے قتل کیے ہوئے تھے وہ یاد تھے. لیکن دین کہتے ہی اس کو ہے کہ جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر پرانی دشمنیاں اس کو نہیں یاد رہتی. جو دین اس کو اہداف دیتا ہے وہ ان کو لے کے چلتا ہے, وہ دشمنیاں بھول جاتا ہے, بلکہ دشمن کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے کیونکہ اس کے دین نے اسے اس کا بھائی بنا دیا. اگر دین اندر اترا ہو تو, نام کا دین نہیں. توجہ فرما رہے. تو یہ آیات تب اتری, قریب تھا کہ یہودیوں نے بھڑکایا اوس والوں کو خزرج والوں کے خلاف, خزرج والوں کو اوس کے خلاف, اور قریب تھا کہ تلواریں نکال کے جنگ شروع کر دیتے. اللہ کے رسول کو خبر دی گئی, رسول اللہ جلدی جلدی وہاں پہنچے اور اس جنگ کو روک دیا اور وہاں یہ آیات اتری. یہ جو مشہور آیت آپ سنتے ہیں نا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہیں پہ اتری ہے. یہ جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں آیت نمبر 105 ہے, اور واعتصموا بحبل اللہ یہ آیت نمبر 103 ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ساری آیات آپ کو پڑھ کے سناؤں, توجہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا تکونوا, بات وہی سے چل رہی ہے, اللہ کی رسی کو تھام لو, تفرقے میں نہ پڑو, یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ کی نعمت تم پر ایسی ہوئی کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے, اللہ نے تمہیں بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ, یعنی رہنمائی ہو تمہاری کہ اگر دشمن فتنہ کرنے لگے تو تم نے کیا طریقہ اختیار کرنا تاکہ دشمن فتنہ نہ کر سکے. اور پھر اسے اگلی آیت 104 کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے جو خیر کی دعوت دے, یعنی جب دیکھے مسلمان بھائی لڑنے لگے ہیں تو بجائے فتنے کا حصہ بننے کے, بجائے بھڑکانے کے, ایک مسلک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی بجائے کوشش کرے کہ یہ بھائی نہ لڑیں, اصلاح کی کوشش کریں. قرآن کا حکم ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو, ایک تم میں سے امت ایسی ہو کہ جو خیر کی دعوت دے, امر بالمعروف کرے, امر بالمعروف یعنی اتحاد, نہیں انل منکر کرے, نہیں انل منکر یعنی فتنہ نہ ہونے دو, نہ لڑو آپس میں مسلمانوں, اور کتنا لڑو گے دشمنوں کے کہنے پر. پھر فرمایا وہ اولئک هم المفلحون, آیت نمبر 104 کے آخر میں اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نہیں ٹوٹنے دیتے وحدت کو اور آپس میں اتحاد کی کوشش کرتے. کوئی چیز یاد رکھیے, قرآن پالیسی ہے اسلام کی. اگر آپ کسی کتاب میں دیکھیں کوئی ایسی چیز, کوئی حدیث کسی کتاب میں کہ جو قرآن کی دی ہوئی پالیسی کے خلاف ہے, وہ حدیث نہیں ہوگی. یاد رکھیے کتابوں میں بہت کچھ شامل کیا گیا ہے. وقت نہیں آپ کو آئمہ کی وہ حدیثیں سناؤں کہ جس میں آئمہ خبردار فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے نام پر ایسی حدیثیں گھڑی ہیں تاکہ ہمارے شیعوں کو گمراہ کریں. ہمارے شیعوں کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلوائیں کہ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ ان کے خلاف نفرت کا شکار ہو، وہ ان کو کافر کا فتویٰ لگائیں، ایسی بد زبانیاں ہمارے نام پر شامل کی گئی ہیں حدیثوں میں، کون پڑھے گا اور سنائے گا ان حدیثوں کو کہ جو عین قرآن کی پالیسی کے مطابق ہے؟ آپ جب بھی احادیث سنا کریں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ نعمت اسی کو ملے گی جس کی آنکھوں کے سامنے ہے قرآن کا متن، اس نے قرآن کو اپنے سلیبس کی کتاب کے طور پر پڑھا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حدیث کے نام پہ تقریر کرنے والا بات کر رہا ہے یہ قرآن کے لب و لہجے کے خلاف ہے، کیسے اللہ کے یہ معصوم نمائندے اپنے اللہ کی پالیسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا علی کی سیرت 25 سال عین قرآن رہی ہے، اب آیت سنیے اور مولا کے 25 سال سیرت کو نگاہ میں رکھیے، آیت نمبر 105 کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یہ مدینہ کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو قریب تھا کہ پھر لڑ پڑے یہودیوں کی فتنہ گری کی وجہ سے۔ آج کون لڑا رہا ہے مسلمانوں کو؟ کون لڑانا چاہتا ہے؟ ہماری ناسمجھی نے کتنا آسان کر دیا ان کے لیے کہ ہمارے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان فتنہ پیدا کر دے، اور ہم ثواب سمجھ کے وہ حرکتیں کرتے۔ ولا تکونو، اور نہ ہو جانا، نہ بن جانا، کالذین تفرقوا واختلفوا، کہ جو تفرقے میں پڑ گئے اور اختلاف میں پڑے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات روشن چیزیں وہ آ چکی تھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بینات آنے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ اب یہاں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تمام امت اسلام کے علماء اکٹھے بیٹھے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس قرآن کی حیثیت سب سے زیادہ ہے۔ یہ آیت یہ تقاضا کر رہی ہے، ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، شیعوں میں سے بھی، سنیوں میں سے بھی، ہر مسلک میں سے لوگ نکلیں، اکٹھے ہوں، بیٹھیں، اور یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ اور اختلاف کیا بینات آنے کے بعد، تو وہ مل کے بیٹھیں اور طے کریں کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں بینات آنے کے بعد، تو وہ کون سی بینات ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں؟ بینات یعنی ایسی چیزیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، کیونکہ بات ساری امت کی ہو رہی ہے، تو وہ چیزیں کہ جن کا اسلام کی بنیاد ہونے میں ساری امت متفق ہے، وہ ہو جائیں گی بینات۔ ان بینات پر اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مسلک سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا فلان عقیدہ چھوڑ دو، عقیدہ نہیں چھوڑو، عقیدہ نہ زبردستی اپنایا جاتا ہے نہ زبردستی چھوڑا جاتا ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے جو اندھا دھن کوئی قبول کرے یا اندھا دھن چھوڑ دے، وہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کا نام عقیدہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اپنا عقیدہ کوئی نہ چھوڑے۔ اب سوال، اگر اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر دوسروں کی تفتیش کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے؟ بھائی، وہ جو بینات پر اتفاق ہوگا کہ ان بینات کے تحت ہم سب ایک ہیں، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا جن موارد میں اختلاف ہے ان موارد میں آپس میں بات چیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آیا ممبروں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسروں کے لطیفے بنانا، ایک دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا، یاد رکھیے یہ نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. دونوں کے، کیونکہ قرآن مجید اور محمد و آل محمد اپنی پالیسی میں کوئی الگ دو پالیسیاں نہیں رکھتے. کاش کہ یہ بات ذہن میں اتر جائے، یہ دو پالیسیاں نہیں رکھتے. ان بینات کو مل کر شیعہ سنی سب علماء بیٹھ جائیں اور طے کریں آزادی کے ساتھ، کسی کے پریشر میں نہیں، اپنا وظیفہ، اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ. یاد رکھیے یہ جو اتحاد کی بات ہے نا، کچھ جاہل کہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے. تو ان قرآن سے جاہل لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق کا حکم قرآن نے، اگر تم قرآن کی بات کو کان دھرو کہ نہیں دھرتے، تو پھر قرآن نے تو نہ صرف مسلمانوں کو اتحاد کا کہا ہے، قرآن کے لفظ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کی امت ایک امت ہے اللہ کی نگاہ میں. تو ایک قرآنی ذہنیت اور فکر رکھنے والا، اس کی نظر کہاں پہ ہوگی؟ تمام انبیاء کی امتیں آپس میں ڈائیلاگ کریں. یہ جو توہین ہے نا، اور یہ جو تمسخر اڑانا ہے، یہ جو لطیفے بنانا ہے دوسروں پر، یہ قیامت کے دن لٹکائے جائیں گے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو تُو نے لگائے تھے اور لگوائے تھے نعرے، اب اس کا حساب دے. جو تیری ان حرکتوں کی وجہ سے خون بہے، تیری حرکتوں کی وجہ سے دشمنان اسلام طاقتور اور اہل اسلام کمزور رہے اور آپس میں لڑتے رہے، جواب دے اس کا اور حساب دے. تُو کہتا تھا تُو علی کا ماننے والا ہے، تُو نے علی کے 25 سال کی سیرت نہیں دیکھی؟ جس کو تو اپنا مولا کہتا تھا وہ تیرا مولا نہیں تھا. مولا وہ ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. 25 سال علی نے کیا کردار ادا کیا اسلام کے دفاع میں اور امت کی وحدت میں؟ کیا کردار ادا کیا؟ جواب دے اس کا. اور اگر تجھے کچھ حدیثیں بتائی بھی گئی تھی، تو جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں پھر کچھ فارمولے ہوتے ہیں، اور ان بنیادوں کی بات پر صحیح اور محکم چیز کو رکھ لیا جاتا ہے، دوسری چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ چیزیں جو غلط شامل ہو گئی ہیں کتابوں میں وہ فلٹر ہو جائیں. مقدمہ اصول کافی میں، اصول کافی کتاب کے مقدمے میں، بس بعد میں تمام کروں، اصول کافی کتاب کے مقدمے میں شیخ قلینی رضوان اللہ تعالی علیہ ائمہ اہل بیت کے فرامین لے کر آئے ہیں کہ دین، جس میں بتایا گیا ہے دین کیسے سیکھو. یہ حدیث سنیے اور پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے بچپن سے آج تک، دین اہل بیت کی روش سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ مقدمہ اصول کافی. امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، الفاظ پہ توجہ کیجئے، واضح الفاظ ہیں، من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے بھی ہمارے امر کو، ہماری بات کو، ہمارے اقوال کو قرآن سے، لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے بھی، کوئی قید نہیں لگائی کہ استثناء ہے اس میں سے کوئی، جس نے بھی ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا، لم یتنکب الفتن، ہم تمہیں بتا رہے ہیں فتنوں سے نہیں بچے گا تا قیامت. جب بھی کوئی اہل بیت کے نام پر بات سنتا ہے، اگر یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن کا کیا رویہ ہے اس بات کے بارے میں، یہ کہنا چاہتے ہیں امام، چونکہ وہ جانتے تھے ان کے زمانے میں، ان سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں، ان کی زندگیوں میں ان کے نام پر جھوٹ بولا گیا، تو دنیا سے جانے کے بعد تو اور راستے کھل جاتے. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، کثرت سے لوگ میرے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو جان لو جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اہل بیت نے نام لے کر کئی لوگوں پر لعنت کی کہ انہوں نے ہمارے شیعوں کی کتابوں میں ہمارے نام پر گھڑ کر حدیثیں شامل کر دیے، خدا ان پہ لعنت کرے. فارمولا کیا دیا؟ ایک کتاب. ایک کتاب، کتنی حسرت ہوگی قیامت کے دن جنہوں نے اس ایک کتاب سے وہ استفادہ نہیں کیا جس لیے اللہ نے دی تھی. فرمایا جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا فتنوں سے نہیں بچے گا. تو جو بھی بات سنتا ہے کوئی، اگر کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، 30 جز، 114 سورتیں، کتنا ہے، اگر آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیں اس کو 15-20 منٹ، 10-12 منٹ روزانہ کے، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے قرآن کا سارا متن آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور دیکھیے کیا برکات ہوتی ہیں. کیا جو میں عرض کیا تھا، انسان کی عقل کی ترقی اور ارتقاء اور کمال کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے وہی بھیجی ہے. نبی تو لے کر ہی یہ قرآن آیا ہے انسانوں کے لیے، اور جن کو دیا گیا ہے وہی اس قرآن کو لفٹ نہیں کرا رہا. اہل بیت کی گائیڈنس پر، اہل بیت کی رہنمائی پہ عمل کیجیے، ورنہ انہوں نے کہا ہے جس نے قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ماننے والوں. عرائض میری تمام، وقت تمام ہے. ساتویں محرم گزر گئی آج، یہ بھی تمام دینوں کی تلخ حقیقت ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کیا ہسٹری بتاتا ہے قرآن انبیاء کی. آیا جن لوگوں کی طرف اللہ اپنی رحمت بنا کر نبی کو بھیجتا تھا لوگ اسے سراکوں پہ بٹھاتے تھے؟ ہرگز نہیں. قرآن کی نص ہے، نص کہتے ہیں جو بالکل واضح بات. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے زیادہ نبی بھیجے ہم نے پہلو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. استہزاء، مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، توہین کرتے تھے. مذاق اڑانے کا مطلب واضح ہے، ان کے نام رکھتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، ان کے خلاف تحریکیں چلا دیتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے جو بڑے خناس ہوتے تھے تاکہ عوام نبی کی طرف توجہ نہ کر پائے، ایسے الزام لگا دیتے تھے. انبیاء کے ساتھ بھی یہی کام ہوا اور وارثان انبیاء کے ساتھ بھی یہی کام. جیسے انبیاء پہ تہمتیں لگتی تھیں، ان کو کہا جاتا تھا یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے یہ تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے جو تمہارے آبا و اجداد کا دین تھا. اور وارث انبیاء حسین کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، کہا یہ اپنے نانا کے دین کے خلاف بغاوت کی ہے، حسین باغی ہے، کاش یہ ہی دیکھ لیتے. جیسے مسیحیوں نے جب دیکھ لیا تھا نا میدان مباہلہ میں کہ آنے والے چہرے کون سے چہرے ہیں، کاش کربلا والے بھی دیکھ لیتے جو حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ جو حسین کے ساتھ ایک چہرہ ہے یہ تو بالکل ہمارے نبی کا چہرہ ہے. جناب علی اکبر، علماء بیان کرتے ہیں قمر بنی ہاشم اور علی اکبر جب یہ دونوں کبھی بازار میں نکلتے تھے تو جو خرید و فروش کر رہے ہوتے تھے انہیں اپنا کام بھول جاتا تھا اور ان دونوں شہزادوں کے چہروں کی زیارت کرتے تھے اور آپس میں بات کرتے تھے کہ کوئی بتائے تو صحیح ان دونوں میں سے زیادہ حسین کون ہے. قافلہ حسین جب کربلا کی طرف جا رہا تھا تو ایک منظر دیکھا آسمان نے، ایک باپ ہے جس کا نام حسین ہے اور ایک بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، باپ گھوڑے پر سوار ہے، بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے مولا حسین غنودگی طاری ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہوئی، اچانک بیدار ہوئے اور تین مرتبہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے سوال کیا، بابا اچانک یہ کلمہ استرجاع آپ کی زبان پر جاری ہوا؟ فرمایا، بیٹا علی اکبر، میں خواب میں ایک آواز سنی ہے کہ کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ سفر پر جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بابا کوئی بچنے کا راستہ ہے، یہ نہیں کہا، کیسے کہے حسین کا بیٹا ہے؟ سوال کیا، بابا افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو فرماتے ہیں علی اکبر، اذا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں کیا پرواہ موت کی، مجھے کیا پرواہ، اوقع الموت علی ام بقعت علی الموت، میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے، جب میں حق پر ہوں، یہ ہے فکر کربلا، یہ ہے فکر کربلا جو کہتی ہے اگر حق پر ہو تو پھر موت سے کیا ڈر۔ ہاں موت سے کوئی ڈر نہیں، لیکن بوڑھے باپ کا اپنی آنکھوں سے شبیہ پیغمبر بیٹے کو برچی لگتے دیکھنا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، خدا نے بنایا ایسا ہے۔ عاشور کا دن آ گیا، قافلہ کربلا پہنچ گیا، عاشور کا دن آ گیا، جب سارے اصحاب شہید ہو گئے تو عزادارو دیکھیے، قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک نیکی کے کمال پر نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خدا کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ اور حسین نے عمل کیسا کیا، جب اصحاب، چونکہ اصحاب نے کہا تھا جب تک ہم زندہ ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہاشمی خاندان کی طرف نگاہیں اٹھائے، ان کے مطالبے پر حسین نے قبول کیا تھا، لیکن جب اب اپنوں کی باری آئی تو سب سے پہلے حسین نے اپنی آنکھوں کا نور خدا کے راستے میں قربان کیا، اور سب سے پہلے علی اکبر خود آئے اپنے بابا کے پاس پہنچے اور بابا سے کہتے ہیں، یا ابتا هل لی رخصہ، بابا مجھے اجازت ہے میدان میں جانے کی؟ عزادارو مقاتل لکھتے ہیں، اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے کوئی تردد نہیں کیا، عظمت حسین، کوئی تردد نہیں کیا، کہا بیٹا علی اکبر اجازت ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا علی اکبر کو، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا گھوڑے پر اور کہا بیٹا خدا حافظ۔ لیکن عزاداروں جب علی اکبر چلے نا، ابھی تھوڑی دور گئے تھے، پیچھے آہٹ محسوس کی، اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، گھوڑے سے اتر آیا، با ادب بیٹا باپ کے پاس آیا، بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا پھر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا بیٹا جا، بیٹا جا، لیکن جب تک سامنا رہے کبھی کبھی مڑ کے اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہنا۔ عزادارو اب جو علی اکبر چلے، حسین نے رخ آسمان کی طرف کیا، اللہم او میرا اللہ، اشہد علی اولئک القوم، اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام، ایک ایسا جوان میں نے بھیجا ہے ان اشقیا کی طرف، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جس کا اگر چہرہ دیکھو تو تیرا رسول، جس کا اگر انداز کلام دیکھو تو تیرا رسول، جس کا اگر اخلاق دیکھو تو تیرا رسول، اس پورے روئے زمین پر ہے میرے خدا اور کوئی انسان ایسا نہیں جو میرے اکبر سے زیادہ تیرے رسول جیسا ہو۔ وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ رَسُولِ اللَّهِ، اے اللہ
جب بھی ہمارے دلوں میں تیرے رسول کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تھا، نظر نہ الے ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے اور رسول کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ بس عزادار و منظر کربلا کیا تھا، علی اکبر میدان میں گئے، جہاد شروع کیا، حسین بیٹے کی شجاعت دیکھنے کے لیے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے، اکبر شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو فنار کر دیا۔ عزادارو اب کیا ہوا، ایک لعین نے تیر چلایا، علی اکبر کی گردن پر تیر لگا، علی اکبر نے تیر کھینچا، گردن سے خون نکلا، علی اکبر کا اتنا خون بہ گیا کہ اب گھوڑے پر جھولنے لگے، دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی، حسین دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو سننا بھی آسان، بیان کرنا بھی آسان، لیکن حسین کا علی اکبر کی یہ حالت دیکھنا، دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ہیں، ایک لعین آتا ہے، برچھی کا وار کرتا ہے، علی اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، علیک السلام یا ابتا، او میرا بابا حسین، علی اکبر کا آخری سلام، میری خبر لیجئے۔ حسین چلے علی اکبر کی طرف، اب جب وہاں پر پہنچے، جتنی دیر میں حسین پہنچے، مقاتل میں جملہ لکھا گیا کہ کیا کیا علی اکبر کے ساتھ، فَقَتَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، حسین کے پہنچتے پہنچتے گھوڑا جہاں جہاں سے گزرا اکبر کو لے کر، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اکبر کے ٹکڑے کر دیے حسین کے پہنچنے سے پہلے۔ اب جو باپ بیٹے کی لاش پر پہنچا، باپ نے بیٹے کے سر کو آغوش میں رکھا، وضع خده علی خده، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، مجلس تمام ہو گئی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ حسین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عزادارو سنو گے کیا ہوا، حسین نے علی اکبر کے بدن کو خیموں میں لے جانا چاہا، میں کیسے بیان کروں، اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے، مقاتل میں لکھا ہے جب سر کی طرف سے اٹھاتے ہیں تو پیر ساتھ نہیں آتے، جب پیروں کی طرف سے اٹھانے لگتے ہیں تو سینہ ساتھ نہیں آتا۔ ایک دفعہ خیموں کی طرف رک کر کے پکارا، کوئی مدد کرے میری، آ کر اکبر کی لاش خیموں میں لے جاؤں۔